تو پھر فتوی دینے سے اور دینی بحث وغیرہ کرنے سے اور ان امور میں خامخواہ ٹانگ اڑانے سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے. یہ جن کا کام ہے وہی اس کو مناسب طور پہ صحیح طور پہ سمجھتے ہیں. آپ کو چونکہ ان چیزوں کا علم نہیں ہے اس لیے تو یہاں پر لفظ فزع تھا ففزعنا. اور اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس متفق علیہ حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں یہ آتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. احسن الناس و اشجع الناس و اجود الناس, سب سے زیادہ حسن و جمال اور سب سے زیادہ بہادری, سب سے زیادہ جود و سخا, بلکہ جتنے اخلاق حسنہ ہیں اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں جمع کر دی تھیں. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلًا وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلًا سَمِعُوا صَوْتًا. مدینے والے ایک رات کو ڈر گئے جب انہوں نے ایک خوفناک آواز سنی اور وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور ادھر ادھر جانے لگے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ دور سے نبی علیہ الصلات والسلام واپس آ رہے ہیں. فتلقاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فرس لابی طلحہ عری وهو متقلد سیفا. لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلات والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں اور ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر آپ سوار ہیں اور آپ کے گلے میں تلوار آپ کی لٹک رہی ہے اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں لم تراعوا لم تراعوا, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں مدینے کے ارد گرد چکر لگا کے آ گیا ہوں, خوف اور ڈر کی کوئی بات نہیں ہے. تو اس حدیث میں لفظ تھا فزع اہل المدینہ. اور اسی طریقے پہ ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان اور زینب بنت جحش, یہ بھی ام المؤمنین ہیں, ازواج مطہرات میں سے دو ہیں, زینب بنت جحش اور ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما. یہ ام حبیبہ زینب سے روایت کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے حجرے کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب, کہا کہ اس شر سے عربوں کو یعنی مسلمانوں کو بچنا چاہیے جو بہت قریب ہے. فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کا جو بند ہے اس کو تھوڑا سا کھول دیا گیا ہے. یہ کہہ کر آپ نے انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی کا ایک گول حلقہ بنایا, یوں کر کے فرمایا کہ اتنی جگہ آج یاجوج ماجوج کا جو بند ہے جس کی وجہ سے وہ زمین والوں کی اس دنیا میں آ نہیں سکتے اور اس بند کو توڑ نہیں سکتے جو اللہ کے حکم سے ذوالقرنین نے ان کو روکنے کے لیے بنایا تھا, جس کا ذکر سورہ کہف میں ہم نے پڑھا. تو فرمایا کہ اتنی جگہ آج اس کی خالی کر دی گئی اور گویا کہ قیامت قریب ہے. قالت زینب بنت جحش فقلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون. زینب یہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے درمیان صالحین متقین نیک اور پرہیزگار لوگ ہوں گے اور اس کے باوجود ہم ہلاک کر دیے جائیں گے, کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری مسجدوں میں حاضری بھی بڑی تعداد میں ہو, درس میں آنے والے لوگ بھی کثرت سے ہوں، وقت لگانے والے، ادھر ادھر جانے والے لوگ بھی کثرت سے ہوں، اور کیا پھر بھی ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ قال نعم اذا كثر الخبث، قال نعم اذا كثر الخبث، فرمایا کہ ہاں جب خباثت ہر طرف عام ہو جائے، جب ہر طرف برائی پھیل جائے، فحاشی بے پردگی، عریانی حرام کاری، یہ گناہ جب ہر طرف پھیل جائیں، ہر گھر فتنوں کا مرکز بن جائے، تو پھر نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تم کو ہلاک و تباہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس حدیث سے ہمیں ایک تو اس فضا کی کیفیت کا علم ہوا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، دخل علیہا فزعا، اور آخر میں یہ جملہ خاص طور پہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور مسلمانوں کو ہلا دینے والا جملہ ہے کہ انہلک وفین الصالحون، قال نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت، غلاظت، گندگی، عریانی، بے پردگی، فحاشی عام ہو جائے، اور ویڈیو کیسٹ اور ڈش انٹینا اور اخبارات اور دوسری چیزوں کے ذریعے گھر گھر فتنے پھیل جائیں، بے پردگی کا فتنہ، فحاشی کا فتنہ، فحاشی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، عریانی کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، حرام کاری کا فتنہ، سود خوری اور حرام کمائی کا فتنہ، حقوق العباد کو پامال کرنے، ظلم اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے فتنے، جب یہ فتنے عام ہو جائیں تو نیک لوگوں کی کثرت کے باوجود بھی عام عذاب آ کر لوگوں کو، امت کو، ملت کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنائیں، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے نیکیوں کا پرچاؤ کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان تک اس بات کو پہنچائیں کہ اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو اس غلاظت سے اور اس نجاست سے پاک صاف کرو، ورنہ اللہ کی پکڑ میں اگر آ جاؤ گے، ان بخش ربک لشدید، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ فضع کا معاملہ ہے، اس لفظ کو مختلف احادیث میں بیان کیا گیا، اور یہ طویل حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سورہ تحریم میں ازواج مطہرات میں سے دو کا ذکر ہے، وہ دونوں کون ہیں؟ تو سیدنا عمر نے کہا کہ ان سے مراد حفصہ اور عائشہ ہیں رضی اللہ عنہما۔ اس طویل حدیث میں یہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بھی بیان کیا۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے لیے ازواج مطہرات سے ناراضگی کے بعد عارضی اور وقتی علیحدگی اختیار کی ہوئی تھی، تو ان دنوں سیدنا عمر تشریف لائے، تو عبداللہ ابن عباس سے پہلے انہوں نے یہی بات کی، پھر یہی بات جو جملہ اس وقت حدیث میں ہے انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بھی کہے۔ تو کہتے ہیں کنا معشر قریش نغلب النساء، عمر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو قریشی مکہ میں رہنے والے، مکہ میں ہم لوگ اپنی عورتوں پہ غالب تھے۔ کنا معشر قریش نغلب النساء، ہم اپنی بیویوں پہ غالب تھے، یعنی وہاں ہماری بات چلتی تھی اور وہ مغلوب تھیں۔ فلمنا قدمنا على الانصار فاذ هم قوم تغلبهم نساؤهم، جب ہم مدینے آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ انصاری جو ہمارے بھائی ہیں، ان کا معاملہ ہمارے برعکس ہے، یہ بیچارے کمزور ہیں، ان کی بیویاں ان پہ غالب ہیں۔ تو سیدنا عمر کو یہ بات بڑی عجیب لگی، کہتے ہیں فطفق نساؤنا یأخذن من ادب نساء الانصار، تو آپس میں خواتین کے آنے جانے سے یہ چیز انہوں نے محسوس کی سیدنا عمر نے، کہ ہماری جو عورتیں جو مکے میں تھیں، جن کو ہم نے دبایا ہوا تھا، وہ جب مدینے آئی تو وہ شیر ہو گئیں، جری ہو گئیں، اس لیے کہ انصاری عورتوں نے ان کو کوئی ایسا خاص گر سکھا دیا جس کی وجہ سے وہ غالب ہو گئیں۔ اور سیدنا عمر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو، مجھے بڑی عجیب بات لگی، ایک دن یہ کہتے ہیں کہ فصحت علی امرأتی، میں نے اپنی بیوی پہ آواز بلند کی, خوب چیخا میں نے کچھ کہا, فراجعتنی, تو اس نے مجھے جواب دیا. اب سیدنا عمر کی زندگی میں پہلا موقع ہے کہ بیوی جواب دے رہی ہے, تو فانکرت ان تراجعنی, تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ چیز خلاف ادب ہے اور مناسب نہیں ہے, تو اس نے یہ جواب دیا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو, یہاں پر تو مدینے میں آنے کے بعد سب کا یہ حال ہے, حتیٰ کہ ان ازواج النبی لیراجعنا, ازواج جو ہیں وہ بھی ایسا کرتی ہیں, میں تمہاری بیٹی بھی تو ہے حفصہ, وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ, آج مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی آج ناراض ہوئی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ رات تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ناراض رہے گی. سیدنا عمر نے جب یہ بات سنی تو یہ کہتے ہیں, خود فافزعنی, میں ایک دم گھبرا گیا کہ ہمارا معاملہ تو خیر جس طرح بھی ہے چل جائے گا, جواب بیوی دے نہ دے, لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کی بیٹی جواب دے تو خابت و خسرت, وہ تو تباہ و برباد ہو گئی, اس کا تو کچھ بھی نہیں رہا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. فافزعنی, گھبرا گئے. یہ نہیں کہ اگر بیٹی کی طرف سے داماد کی کوئی شکایت ملے تو داماد پہ چڑھائی کی جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے اور اپنا اس پہ روب جمایا جائے کہ میں نے تم پہ بڑا احسان کیا, تمہیں تو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا, ہم نے تمہیں بیٹی دی, اس نیکی کا صلہ تم یہ دے رہے. اس کے بجائے گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا کہ بیوی جس کو ہر حال میں شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے, شوہر کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے, یہ کیا ہو گیا کہ عورتیں آواز بلند کر رہی ہیں. فافزعنی فقلت خابت من ان یغضب اللہ بغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فتہلکین, کیا تم اس بات کو نہیں سوچتی تو اور تیری ساتھ والی سب کہ اگر تم نے رسول کو ناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اور جب اللہ ناراض ہو گیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گی, تباہ و برباد ہو جاؤ گی. اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ دیکھ, لا تستکثری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کا مطالبہ مت کرنا. تم چونکہ میری بیٹی ہو, میں تم سے بات کر رہا ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مت مانگا کرو. ولا تراجعیہ فی شیئن, کسی بھی بات میں ان کو جواب مت دیا کرو. ولا تہجری, اور ان سے ناراض بالکل مت ہوا کرو. وَسْأَلِينِ مَا بَدَا لَكِ, جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگو کرو, میں تمہیں لا کے دوں گا. اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ ناراض ہوا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گی, ہلاک ہو جاؤ گی. تو سیدنا عمر ایک دم ہل گئے, کانپ گئے جب یہ سنا کہ نبی کی بیویاں ان سے یہ غلطی ہو رہی ہے, اور اس میں چونکہ اس لیے کانپ اٹھے اور ڈر گئے کہ اپنی بیٹی حفصہ بھی ان میں ہے. تو اس حدیث میں آگے چل کے یہ آتا ہے کہ آپ مسجد نبوی گئے, وہاں دیکھا کہ صحابہ پریشان ہیں, بلال سے کہا کہ جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ عمر آئے ہیں, تین مرتبہ اجازت طلب کرنے پہ اجازت نہیں ملی, بالآخر خود ہی تشریف لے آئے کہ بیٹی کا گھر بھی تھا. جب آئے تو آ کر یہ گفتگو جو ابھی بیان ہوئی ہے یہ کہ, تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے منہ پہ چادر ڈالے ہوئے غمگین اور اداس حالت میں لیتے ہوئے تھے, سیدنا عمر نے کچھ باتیں کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب نہیں دیا, تو آپ سمجھ گئے کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے. تو فوراً سیدنا عمر نے ایک بات یہ کی کہ یا رسول اللہ, ہم جب مکے میں تھے تو ہم غالب تھے, یہاں آئے تو یہ مصیبت ہو گئی کہ عورتیں ہم پہ جری ہو گئیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو سن کے آپ نے تبسم فرمایا. اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور ان سے وہی کچھ کہا جو ابھی ہم نے پڑھا, اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے سخت الفاظ میں اپنی بیٹی اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو ڈانٹا, اور ساتھ حفصہ سے یہ کہا کہ اگر عائشہ یا دوسری, عائشہ کا نام زیادہ اس لیے لیا کہ وہ عمر میں بہت کم تھی, تو کہا کہ یہ جو چھوٹی کنیز اور لونڈی اور بچی ہے اس کو دیکھ کے تو کبھی بھی اس کا سا عمل نہ کیا کر جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہو. تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ دوسری مرتبہ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبسم فرمایا, تو سیدنا عمر سمجھ گیا کہ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کھل گئی ہے. پھر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ اس طرح کا ہے, اور انہوں نے مداخلت کرنی چاہی, اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سیدنا عمر نے حفصہ اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھانا چاہا, اور اس کو اپنی بیٹی حفصہ جو ام المؤمنین ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اٹھے غصے میں, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور منع کر دیا کہ نہیں, آپ نے جو کچھ کہا وہ کافی ہے. تو یہاں پر لفظ فضا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے, کانپ اٹھے جب ان تک یہ بات پہنچی کہ یہ معاملہ ہوا ہے. یہی فضا اور لوگوں کی گھبراہٹ کا ذکر اس حدیث میں ہے جو صحیح مسلم سے لی گئی ہے. ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر کی لڑائی جب ہوئی اور اس کے اختتام پر ہمیں مال غنیمت ملا, تو کچھ لوگوں نے بغیر اجازت کے چمڑے کے تسمے اور چھوٹی موٹی چیزیں لے لیں. جوتے جب انسان پہنتا ہے تو تسموں والے بوٹ آپ کو پتہ ہے جو بازار میں تسمے ہوتے ہیں, تو صحابہ رضی اللہ عنہم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو چپل پہنا کرتے تھے تو وہ تسموں والے چپل ہوا کرتے تھے. ابو بکر کا چپل وہ بھی تسموں والا تھا, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نعلین مبارک استعمال کیے ہیں ان میں تسمہ ہوا کرتا تھا. تو ارشاد فرمایا, اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ خیبر سے واپسی پہ ایک وادی میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اور اس کے اس انتقال کی کیفیت کو صحابہ نے شہادت سے تعبیر کیا, اور یہ کہا کہ ہنی اللہ الشہادت یا رسول اللہ, ہنی اللہ الشہادت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس کو شہادت مبارک ہو. یہ تو بہت ہی خوش نصیب تھا, شہید ہو گیا, اللہ کے راستے میں سفر اور جہاد میں تھا. تو آپ نے فرمایا کلا والذی نفس محمد بیدی ان الشملۃ لتلتهب علیہ نارا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اس نے مال غنیمت سے ایک چادر تہبند چرا لیا تھا جس کی وجہ سے یہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہو گیا ہے. قال ففزع الناس, لوگ یہ سن کے گھبرا گئے, اور جن جن لوگوں نے بھی بغیر اجازت کی چھوٹی موٹی چیزیں لی تھیں, فجاء رجل بشراك او شراكين فقال يا رسول الله اصبت يوم خيبر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار او شراكان من نار. ایک صحابہ آئے, انہوں نے ایک تسمہ جوتے کا پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے بغیر اجازت کی لیا تھا, آپ نے فرمایا کہ یہ آگ ہے, اگر تم اس کو لے لیتے تو جہنم کی آگ ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں جاتے. ایک جوتے کا تسمہ مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے لینے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہنم جانے کی نوید سنا رہے ہیں, جہنم جانے کی وعید سنا رہے ہیں. تو وہ لوگ کے جو ناجائز طریقے پہ اور ظلم اور زیادتی اور رشوت یا دوسرے ناجائز ذرائع سے لوگوں کا, مسلمانوں کا مال, قومی خزانہ, سرکاری اختیارات کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے جو زمین, گاڑی, پلاٹ, بنگلہ, مکان, جائیداد, پیسہ, سفر اور سفر کا ٹی اے جی یہ جو بناتے ہیں, یہ خود سوچ لیں کہ اللہ کے سامنے ان کا کیا حال ہوگا. کروڑوں, اربوں, لاکھوں روپیہ ناجائز اور حرام طریقے پہ غریبوں سے جو ظلم اور رشوت اور ناجائز طریقے پہ وصول کیا جاتا ہے, ان ظالموں نے تو حاجیوں کو بھی نہیں معاف کیا. صحیح مسلم کی حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث میں آپ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا جب آپ نے سورج گرن ہونے کے موقع پہ صلاۃ کسوف پڑھائی، طویل خطبہ دیا. اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، مختلف روایات ہیں، مختصر یہ کہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھلائی گئی، میں نے جہنم میں جن خاص لوگوں کو دیکھا ان میں ایک تو وہ عورت تھی جس نے بلی کو رسی سے باندھ کے رکھا، بلی کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، اس بلی کو ستانے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا. میں نے جہنم میں اس عورت کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، اور صاحب محجن کو بھی میں نے دیکھا ہے. صاحب محجن، محجن کہتے ہیں اس لکڑی کو جو لمبی ہوتی ہے، جس کے سرے میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے جو کپڑے یا کسی چیز کو پھنسا لیتی ہے، آگے کنڈا لگا ہوا کنڈے کی طرح، جو جس کے ساتھ کوئی چیز لگ جائے تو وہ پھنس جاتی ہے اس میں. کہا کہ یہ صاحب محجن جو تھا، ایک آدمی تھا، وہ حاجیوں کے راستے میں اس لکڑی کو رکھ دیا کرتا تھا. جب لوگ آتے اپنا سامان رکھتے، خرید و فروخت ہوتی، اور سامان اس کی لکڑی کے سرے کے ساتھ پھنس جاتا، تو اگر لوگ اس سے کہتے کہ یہ تو حرام ہے تو کہتا میں نے نہیں لیا، یہ تو خود پھنس گیا ہے. فرمایا کہ اللہ کے، چونکہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، فرمایا کہ حاجیوں سے اس طریقے پہ ناجائز مال وصول کرنے والا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صاحبۃ الحرۃ وصاحب المحجن، بلی والی اور محجن والے کو میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں سے ناجائز ٹیکس جو وصول کرتے ہیں اور ان کو دھوکے میں رکھ کے ظلم کر کے ان سے جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں، وہ پیسہ وصول کرنے والا ایجنٹ ہو یا ہمارے ملکوں کی وزارت مذہبی امور یا اوقاف اور حج کی وزارت ہو، یا یہاں پہ وہ کام کرنے والے لوگ ہوں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، یا وہ معلمین ہوں جن سے سودے بازی کرتے ہیں یہ، اور پھر وہ بلڈنگیں اور مکانات، جس کمرے اور جس بلڈنگ میں رہنے والی جگہ کا کرایہ 100-200 ریال بھی نہیں ہوتا، حاجیوں سے 1300-1300 ریال کاٹے گئے ہیں، اور پھر آنے والوں نے آ کے اپنا کمیشن وصول کیا. یہ مجرم عمرے بھی کرتے ہیں، یہی رہتے ہیں نا آپ کے اس شہر میں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور وہاں سے بھی آتے ہیں لوگ ہمارے ملک سے بڑے بڑے، وہ بھی عمرہ کرتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں، آپ سب نے بارہا سنی ہے یہ بات، بار بار آدمی کیا دہرائے، کہ ابو جہل بھی طواف کیا کرتا تھا. ابو جہل کو حرم کے طواف نے فائدہ نہیں پہنچایا. حرم کی پڑوس میں ابو جہل، سارے مشرکین مکہ حرم کے قریب رہتے تھے کہ نہیں، حرم کا طواف بھی کرتے تھے. حرم کا طواف عبادت، مکے میں رہنا، اس چیز نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا. تو اس حدیث میں ذکر ہے اس شخص کا جو حرام اور ناجائز طریقے سے ایک تسمہ جوتے کا اگر لے لیا، شہید ہو گیا ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ شخص اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا ہے، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، حرام خوری اور ناجائز طریقے پہ لی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. شہید کے لیے بھی یہ سزا، ایک جوتی کا تسمہ لینے پہ جہنم کی سزا. تو یہ لفظ ہے فزع. اور دیکھیے، جب سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب دلائی جاتی ہے کہ استغفار کرو، صدقات کرو اور اللہ کی عبادت کرو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اسماء یہ کہتی ہیں، عائشہ کی بڑی بہن، ابو بکر کی بیٹی، اسماء، عن اسماء بنت ابی بکر قالت کسفت الشمس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففزع. اسماء یہ کہتی ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سورج گرن ہوا تو آپ بہت گھبرا گئے, گھبراہٹ تھی, گھبرا گئے آپ. اور گھبراہٹ اور خوف والی چیزوں میں سورج چاند گرن بھی ہے اور اس میں موت بھی ہے, قیامت یہ بھی فضا اکبر ہے, دنیا میں کسی قسم کا عذاب یہ بھی فضا ہے, لیکن موت سب سے بڑی گھبراہٹ ہے, جس کے تصور سے ہی انسان گھبرا جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا, میں نے کیا کیا. صحیح مسلم کی حدیث میں ایک جنازہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الموت فزع, موت گھبراہٹ والی چیز ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ آج رات اگر ہماری آخری رات ہو, ہمیں قبر میں کل دفن کر دیا جائے تو ہم اللہ کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں؟ بھی سامان تیار کیا ہے؟ کیا تیاری ہم نے کی ہے اس قبر کے گڑھے میں رہنے کے لیے جہاں ہم نے نہ جانے کتنے سو کتنے ہزار برس رہنا ہے؟ وہاں کا سامان اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہاں بیٹھنے کے لیے کرسی ہونی چاہیے, لیٹنے کے لیے بستر ہونا چاہیے, ہوا کے لیے پنکھا ہونا چاہیے, ٹھنڈک کے لیے اے سی ہونا چاہیے, پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے. یہ تمام نعمتیں کون دے گا؟ یہ تمام نعمتیں, ان نعمتوں کا بدل نعم البدل کون دے گا؟ اور ان نعمتوں کا نعم البدل کس طریقے پہ اور کس کے لیے ان کا حصول اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کون ہے؟ وہ ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں. تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں ہم سے کہا جائے کہ قبر کی رات دنیا کی زندگی کی تمام راتوں سے تیرے لیے افضل ہے؟ آج تو اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سکون سے سو جاتی ہے. ان سے کہا جائے گا جن کا عمل صالح ہوگا. تو اس لیے کہا ان الموت فزع, موت بہت بڑی گھبراہٹ ہے. اور اسی طرح جب کوئی شخص عجیب جملہ سنتا ہے, گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, تو پھر وہ یہ کہے کہ آمنا باللہ, اللہ پر ہم ایمان لائے. اس طریقے کے بعد سلف صالحین سے یہ چیز منقول ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا عثمان خود روایت کرتے ہیں اس چیز کو. ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے, اور ایک حدیث میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وَهُوَ مُقْتَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَة. آپ علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے, یعنی تکیہ اس طریقے پہ لگایا ہوا تھا جیسے آدمی معلوم یہ ہوتا ہے کہ لیٹا ہوا ہے. وہ صحیح طریقے پہ لیٹا ہوا نہیں ہوتا, لیکن اتنا یعنی وہ پاؤں پھیلا کے جس طرح بیٹھنا ہوتا ہے گویا کہ وہ لیٹا ہوا ہے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک چادر تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑی ہوئی تھی. مرطا عائشہ. فأذن لأبی بکر وهو كذلك فقضى عليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت لے کے داخل ہوئے, اپنی بات کی اور تشریف لے گئے. عمر رضی اللہ عنہ اجازت لے کے تشریف لائے چلے گئے. اچانک عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اجازت طلب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ فوراً ٹھیک سے بیٹھ گئے اور اس چادر کو عائشہ کے حوالے کیا. تو آپ سے کہا گیا کہ لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. عرض کیا گا کہ یا رسول اللہ, ابو بکر اور عمر کے آنے پہ آپ ایک دم گھبرا کے اٹھ کے نہیں بیٹھے جیسی کیفیت عثمان کے آنے پہ آپ کی ہوئی کہ جیسے کوئی گھبرا کے ایک دم ٹھیک سے بیٹھ جاتا ہے, آپ بیٹھ گئے, کیا بات تھی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان رجل حی, عثمان بہت حیا والا آدمی ہے, مجھے اس سے حیا اور شرم آئی کہ عثمان آئے اور میں پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے، کہنے لگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، اس آدمی سے کیسے مجھے حیا نہ آئے جس سے اللہ کے فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ذو النورین، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں دیں، رقیہ اور ام کلثوم، اور ان کی موت پہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں یکے بعد دیگرے مرتی تو میں سب تجھی کو دیتا. اپنے اس داماد سے اتنے خوش ہیں جس داماد کا نام آج کوئی نہیں لیتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی داماد تھا علی، سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ تھی بس، حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی سے کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ علی رضی اللہ عنہ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ایک موقع پہ ارادہ کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی نکاح میں ہے، ارادہ دوسری شادی کا کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً غصے کی حالت میں مسجد میں تشریف لے گئے، منبر پہ چڑھے اور خطبہ دیا اور کہا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے محمد کو تکلیف پہنچائی. ناراض ہو کے ایک مرتبہ علی مسجد میں چلے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً علی کے پاس گئے اور ناراض ہو کر ان سے کہا کہ قم یا ابا تراب، اٹھو بیٹھو، گھر جاؤ اپنے، یہاں کیا کر رہے ہو. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنی محبت اپنے دامادوں میں عثمان سے تھی، اتنی محبت نہ علی سے تھی اور نہ دوسرے کسی سے تھی، لیکن عثمان کی اس فضیلت کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا. تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کے صحیح پیمانے پہ ناپیں اور احادیث کی روشنی میں صحابہ کی تاریخ کو سمجھیں. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.